أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله باسی حکومت میں ہم اس گفتگو میں یہاں پہنچے تھے کہ حکومت ایک منصب الہی ہے، اسی طرح سے جیسے رسالت، نبوت اور امامت منصب الہی ہیں۔ اور چونکہ منصب الہی ہیں لہذا ان کا تعلق ایک خاص قسم کی بات سے ہو جاتا ہے جن کو ہم ابحاث اعتقادی یا علم اصول دین سے تعبیر کرتے ہیں، اور فروع دین کے زمرے سے یہ بات ہماری خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی چھوٹا سا بریکٹ بات میں شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے اسی نقطے کی وضاحت کے لیے کہ حکومت اصول دین میں سے ہے نہ فروع دین میں سے ہے۔ فقہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے ایسی باتیں، و یہی چیز بعض لوگوں کے لیے موجب بنی ہے شکوک و شبہات کا، کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ حکومت بھی چونکہ ایک ملتی جلتی بات ہے ان سے، لہذا اسے بھی انہوں نے جا کر فروع دین میں یا فقہ میں اس بات کو چھیڑا ہے، یا بعضوں کے ذہنوں میں ہے ایسے۔ چونکہ حکومت کے اس عنوان کو ہم ولایت سے ہم نے تعبیر کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو حق کے حکومت تھا اس کو ہم نے ولایت سے تعبیر کیا ہوا ہے اپنے اعتقادات میں اور اپنے کتب میں۔ کلمہ ولایت جہاں بھی پھر ہمیں نظر آیا، سمجھے کہ شاید یہ وہی حکومت ہی کی بات ہے، حالانکہ نہ، ہم ولایت کہتے ہیں اور اس ولایت سے کئی معانی ہماری مراد ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں احکام شرعیہ میں کہ مثلا میت، جب ایک شخص مومن مرحوم ہو جاتا ہے، رحمت خدا سے جا ملتا ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں ولی میت یا اولیاء میت، جن کی اجازت سے میت کا کفن دفن ہوگا اور تدفین و تجہیز کے دیگر مراسم انہی کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ مقتول، خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، وہاں پر ایک ہوتا ہے ولی دم، وارث جس کو کہتے ہیں ہم، یہاں بھی تعبیر کرتے ہیں ولی، کہ خداوند تعالیٰ نے اس وارث کے لیے ولایت قرار دی ہے اس قتل کے بعد۔ کسی کا باپ قتل ہو گیا تو بیٹے کو ولایت حاصل ہے اس خون پر کہ قاتل کو معاف کر دے، قاتل سے دیت لے لے یا قاتل کو قصاص کرے، البتہ عدالت میں جا کر نہ خود۔ اسی طرح اگر یتیم ایک فرد ایسا ہے، بچہ ہے، صغیر ہے، ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے اور وہ یتیم رہ جاتا ہے، تو خداوند تعالیٰ کی جانب سے بعض لوگوں کو یتیم کے اوپر ولی مقرر کیا گیا ہے، اولیاء یتیم، اور بعض اموال بھی ایسے ہیں ان اموال کے لیے بھی اولیاء ہیں، مثلا ایسا مال جس کا مالک معلوم نہ ہو کون ہے، پڑا ہوا ایسے، یا کسی زمانے میں مالک معلوم تھا، بعد میں مالک مر گیا، اب اس مالک کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، مال کا کوئی لینے والا نہیں ہے مالک، ایسے مال کو بھی اولیاء ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلا اگر جوان لڑکی ہے غیر شادی شدہ تو اس کے اوپر بھی ایک شخص کو ولایت حاصل ہے اس کے باپ کو، کہ وہ لڑکی اگر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو باپ کی اجازت سے کرے، باپ ولایت رکھتا ہے اس پر، ماں نہ باپ. تو وہ تو بعض فقہا نے ماں کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن وہ جو متفقن علیہ ہے سب کے، وہ باپ ہے، باپ کی ولایت ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عقلی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جن کو شرعی تعبیر میں، دینی تعبیر میں کہا جاتا ہے صفی، احمق ہوتے ہیں، ذہنی طور پر اتنا سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ لا تو اموالکم، احمقوں کو اپنے مال نہ دو، صفیوں کو اپنے مال نہ دو. صفحا جس کو کہتے ہیں، صفی ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو نفع نقصان کی تشخیص نہ دے سکیں، فائدہ اور نقصان معلوم نہ کر سکیں، معاملہ کریں جان بوجھ کر ایسا معاملہ کرتے ہیں جس میں ان کو خسارہ ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلتا انہیں کہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. دھوکے میں بھی کوئی نہ بھی ان کو دھوکہ دینا چاہے تو بھی نفع نقصان چونکہ نہیں سمجھتے، لذا ایسے امور انجام دیتے ہیں. ان صفحاء کے لیے بھی قرآن نے اور اللہ تعالی نے ایک ولی مقرر کیا. یہ ساری ولایتیں ہیں، یعنی ولی ہونا، یتیم پر ولی ہونا، مال مجھول پر ولی ہونا، ایسے مال پر جس کا کوئی مالک نہیں ہے ولی ہونا، مثلا مقتول پر کے خون پر ولی ہونا، میت کا ولی ہونا، لڑکی کا شادی کے بارے میں، یہ ساری کون لوگ ولی ہیں. اب ان کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے حاکم اسلامی، حاکم شرعی ولی ہے. اگر حکومت شرعیہ نہ ہو تو فقہا، عادل فقہا ان کے ولی ہیں. اگر عادل فقہا بھی نہ ہو تو عادل مومنین. پار معاشرے میں بلاخر اگرچہ عدالت ایک نایاب جنس بنتی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں عادل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. تو ان لوگوں کی ولایت ان مومنین کو حاصل ہو جائے گی، جیسے والدین کو ولایت حاصل ہے، ان مومنین کو. یہ ولایات جتنی بھی ہیں یہ فقہ ہی کا حصہ ہے، یہ فروع دین کا حصہ ہے، چونکہ فعل انسان ہے یہ سارا کچھ. تو فعل انسان سے متعلق جو کچھ بھی بات ہو وہ فقہ میں ہی ہے. اب آ کر بعضوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ ولایات کا فقہ میں تذکرہ ہے، تو ایک ولایت ہے حکومت، تو شاید تشخیص نہیں ہو سکی، جدا نہیں کر سکے مسئلے کو، اور ایک ساتھ ذکر کر دیا ان ولایات کو اس ولایت کے ساتھ جو حکومت کے معنی میں ہے. یہ صرف عرض کیا تھا کہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر، ایک اضافی نقطہ، ایک بریکٹ کے طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی ولایت کا لفظ آتا ہے، ولایت فقیہ کا لفظ آتا ہے، تو ولایت فقیہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ حکومت ہی ہو. ممکن ہے ولایت فقیہ یتیم پر ہو، ممکن ہے ولایت فقیہ جس کے والدین نہیں ہیں، حاکم شرع بھی نہیں ہے، تو فقہاء عادل وہ ولی ہیں اس کے. جس طرح سے خمس، خمس پر ولایت کس کی ہے؟ حاکم شرع کی. اگر حاکم شرع نہ ہو تو فقہاء دوسرے فقہاء کی، اگر فقہاء بھی نہ ہو عدول مومنین، عادل مومن، عدالت بھی البتہ خاص معیار ہے اس کا، عدول مومنین کی ولایت ہے ان چیزوں پر کہ وہ آئیں، کہ جن کو تعبیر کیا جاتا ہے امور حسبیہ کہا جاتا ہے. اگر کسی مطالعے میں، کسی کتاب میں ایسی تعبیر آپ کو نظر آئے، امور حسبیہ، وہ یہی امور ہیں، امور حسبیہ پر جو ولایت ہے. یہ اور چیز ہے حکومت، اور چیز ہے جوہر میں، ماہیت میں ہی، ذات میں ہی حکومت جدا چیز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تعطیل پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو، خواہ حکومت ہو خواہ نہ ہو. اور ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کی کفالت کرے. اس وجہ سے ان کو امور حسبیہ کہا جاتا ہے، یا جو بھی کہیں کہ ہر فقی یہ اختیار رکھتا ہے کہ امور حسبیہ انجام دے. یہ امور حسبیہ سے مراد یہ ہے، یعنی کفالت کرے یتیم کی، بیواؤں کی، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں. حکومت ہو تو حکومت کا کام ہے، اگر حکومت نہ ہو تو فقہا کا کام ہے، فقہا نہ ہو تو مومنین، یہ ذمہ داری ٹلتی نہیں ہے کسی سے، یعنی یہ سارے انجام دینا پڑتا ہے۔ لیکن حکومت ایک جدا چیز ہے، ولایت جو ہم کہتے ہیں وہ ایک الگ مطلب ہے، اس کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ایک شے جب اصول دین میں آ جائے تو ممکن ہے فقہ میں اس کے بعض احکام جو ذمہ داریاں ہیں، اب ولی فقیہ کی ذمہ داریاں ہیں، ولی فقیہ یا حاکم شرع کی ذمہ داریاں ہیں، حاکم شرع کے مقابلے میں انسان کی ذمہ داریاں ہیں، تو ذمہ داریاں چونکہ فعل انسان ہے وہ فعل انسان فقہ میں ذکر کیا جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے ممکن ہے ان کے فقہی احکام بھی ذکر کیے جائیں۔ یہ ایک نقطہ عرض کیا تھا تاکہ ذہن میں رہے۔ اب آئے اپنے موضوع کی طرف۔ عرض کیا تھا کہ حاکم مقرر کرنا اور حکومت کے منصب الہی ہے، حق خدا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے یہ حق جن لوگوں کو سونپا ہے، جس طرح سے رسالت کا منصب عطا کیا ہے، نبوت کا منصب عطا کیا ہے، امامت کا منصب عطا کیا ہے، تو اس کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ جب وہ معیار کسی میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جن میں یہ معیار نہیں تھا ان کو اللہ نے اس منصب کے لیے انتخاب بھی نہیں کیا۔ اس معیار کا اگر نام رکھیں ہم، یہ سارے منصب، بلکہ آپ بطور مطلق بطور کلی یہ بات کہہ دیں، ایک قاعدہ بنا کر، ایک قاعدہ کلیہ قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے منصب کسی انسان کو ملتا ہے اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ وہ معیار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ اس شخص میں پایا جاتا ہو، جس کو ہم عصمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے منصب لینے کی ایک ہی شرط ہے، کیا؟ کہ لینے والا معصوم ہو، مقام عصمت پر فائز ہو۔ لہذا یہ چاروں منصب، یعنی نبوت، رسالت، امامت اور حکومت، یہ چاروں منصب اللہ تعالیٰ نے کسی عصر میں بھی، تاریخ میں آپ نگاہ کریں، کسی غیر معصوم کو عطا نہیں کیے۔ عصمت سے بھی ہماری مراد فقط یہ نہیں ہے کہ جس کے کپڑے پاک ہوں یا جس کا بدن پاک ہو یا جو گناہ نہ کرتا ہو، نہ، اتنی عصمت تو عام لوگوں میں بھی ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جو واقعی گناہ نہیں کرتے، ان پوری زندگی گناہ نہیں کیا، معصوم بھی نہیں ہے، ہیں ایسے لوگ، یہ تو عام لوگوں کے لیے بھی مقدور ہیں، میسر ہے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے بارے میں کتب میں ہے، شاید آج آپ کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جب سے شعور پکڑا ہے، بلکہ شعور سے بھی پہلے، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، ترک اولا تک نہیں کیا انہوں نے، ہیں ایسے لوگ، انہیں انسانی آبادی میں رہنے والے خدا کی طرف سے ایسی توفیق ان کو حاصل ہے۔ عصمت اس کو نہیں کہتے کہ انسان گناہ نہ کرے، عصمت اس سے ماورا چیز ہے، بہت ہی بڑا مقام اور درجہ عالی ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن تو غفلت تو ہو سکتی ہے نا انسان سے، چونکہ انسان ہے، سہو و نسیان طاری ہو سکتا ہے انسان پر، خطا ہو سکتی ہے انسان سے، چوک ہو سکتی ہے انسان سے، بھولے ہوئے کچھ فعل، نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پر کچھ نہ کچھ انسان سے بلاخر ہو ہی جاتا ہے۔ یہی جنہوں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ غفلتیں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، خطا اور چیز ہے، گناہ اور چیز ہے۔ خطا یہ ہے کہ آپ مثلا غلطی سے آئے، اپنی آپ کو باہر سے ایک نمبر دیا گیا، فلاں سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ گناہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ نمبر کسی اور کا ہے، اور یہ جانتے ہوئے پھر آپ اس کی سیٹ پر بیٹھ جائیں، غصب کر لیا، یہ گناہ ہے جانتے ہوئے۔ لیکن ایک مرتبہ نا آپ نمبر لے کر آئے اپنا، اور دیکھا 25 نمبر تھا، وہ 35 لکھا ہوا تھا، 25 لکھا ہوا تھا، بس خطا ہو گئی آپ سے، بھول چوک ہو گئی، اور کسی دوسرے کی سیٹ پر جا بیٹھے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن خطا ہے۔ یہ خطائیں اور چیزیں، گناہ اور چیزیں۔ یہ لوگ جنہوں نے گناہ نہیں کیے، خطائیں ضرور کی ہیں انہوں نے، اشتباہات ان سے سرزد ہوئے ہیں، غفلتیں انہوں نے کی ہیں، صاف بھول چوک ہو گئی ہے ان سے، نسیان طاری ہوا ہے ان پر۔ معصوم اس کو کہتے ہیں، نہ فقط یہ کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو آلودگیوں سے اور گناہوں سے، بلکہ وہ پاک و پاکیزہ ہو نقائص سے، اس کے اندر کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، کوئی کمی نہ ہو اس کے اندر، معصوم اس کو کہتے ہیں، یعنی جہالت نہ ہو اس کے اندر، خطا نہ ہو اس کے اندر، سہو و نسیان نہ ہو اس کے اندر، غفلت نہ طاری ہوتی ہو اس پر، یہ معصوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی منصب اپنے عطا کیے ہیں اس کی ایک ہی یہ شرط رکھی ہے کہ انسان کیا ہو، معصوم ہو. لہذا نبوت کبھی غیر معصوم کو نہیں دی، رسالت کسی غیر معصوم کو نہیں دی، امامت کبھی بھی کسی غیر معصوم کو عطا نہیں کی، حکومت بھی کسی غیر معصوم کو عطا نہیں کی، چونکہ یہ منصب اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کے لیے معیار رکھا ہوا ہے اور وہ معیار ہے عصمت. اب کیوں عصمت معیار رکھا ہے، یہ ایک دلیل میں چلے جائیں گے ہم اس کی تو دور ہو جائیں گے، فقط اتنا ذہن میں رکھ لیں آپ کے، البتہ اتنی حاجت نہیں ہے دلیل کی بھی کہ عصمت کیوں اللہ نے ان منصب کے لیے کیوں عصمت کو شرط رکھا ہے، شاید دلیل کی بھی اتنی ضرورت نہیں، اتنا واضح مطلب ہے، روشن ہے، ہر ایک کو دلیل خود ہی ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے یہ شرط، ورنہ منصب رسالت ہو، امامت ہو، نبوت ہو، حکومت، وہ صحیح چل نہیں سکتا. ایک مدت تک تو یہ کام اپنے معیار کے مطابق ہوتا رہا، یعنی تخلیق بشر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام کی رحلت تک، یہ تو سب مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں اور تمام فرق کے اسلامی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چاروں منصب فقط معصومین کو ملتے تھے. البتہ اہل سنت کے ہاں عصمت کا تھوڑا فرق ہے، ہم جو مانا کرتے ہیں اور وہ مانا کرتے ہیں، تھوڑا فرق ہے اس میں، لیکن مانتے ہیں وہ بھی. رسول اللہ کی رحلت کے بعد حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے تک یہ معیار باقی و برقرار ہے امامیہ کے نزدیک، اثنا عشری کے نزدیک. یعنی یہ منصب نبوت تو خوب اب نہیں ملا کسی کو، رسالت بھی، وہ ختم نبوت و ختم رسالت کا اعلان ہوا، لیکن امامت و حکومت جاری رہے. امامت و حکومت بھی فقط معصومین کو ملے، غیر معصوم کو نہیں ملے، چونکہ شرط امامت اور شرط حکومت ہے ہی عصمت، غیر معصوم نہیں ہو سکتا، نہ امام نہ حاکم. لیکن اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہی امام معصوم جو حامل منصب امامت و حامل منصب خلافت و حکومت ہے، اب پردہ غیبت میں ہے، ہماری رسائی ان تک نہیں ہے. یہ خود اپنی جگہ پر آپ کو ایک سیمینار رکھنا چاہیے اس موضوع پر، مسئلہ انتظار، مسئلہ غیبت، فلسفہ غیبت، فلسفہ انتظار، انتظار اور ہماری ذمہ داریاں، انتظار ہے کیا چیز، ہم کیسے انتظار کریں، سو کے کریں، جاگ کے کریں، لیٹ کے کریں، ہوش میں کریں، بے ہوشی سے کریں، کیسے انتظار کریں، انتظار کا طریقہ کیا ہوتا ہے، معصومین نے کیا بتایا ہے، ڈھنگ کیا بتایا ہے انتظار کا، منتظر لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، یہ بھی ایک خوب موضوع ہے، اگر کرمانی صاحب کو پسند آ جائے تو اس پر بھی ایک سیمینار رکھا جا سکتا ہے. کرمانی صاحب سنا، یعنی جو انتظامات والے سارے بزرگان سب ہیں، جو بھی بعضوں کو میں شاید نہیں بھی جانتا ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا ہماری تقصیرات کی وجہ سے یہ غیبت کا سلسلہ طولانی سے طولانی تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کب تک یہ جاری ہے، شاید 1000 سال اور، شاید 2000 سال اور، شاید 100 سال اور، شاید چند دن اور. تو اسرار الہیہ میں سے اس کا علم کسی کو نہیں. وہ وجود مبارک حامل منصب امامت بھی ہیں و حامل منصب حکومت بھی ہیں، لیکن عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہیں. اب اس میں اب کیا کیا جائے، ایک طرف سے قاعدہ یہ ہے کہ یہ منصب الہی ہیں، اور دوسری طرف سے ہماری گزشتہ بحث میں نتیجہ یہ لیا تھا کہ ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، بنی نوع بشر ان چیزوں کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی، یا صحیح تعبیر جو آخر میں تصحیح کی تھی جس کی، اور کہا تھا کہ صحیح کلمہ یہ ہے، ہم یہ کہیں کہ نوع بشر کا تکامل اور نوع بشر کی سعادت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو، وہ صحیح حاکم اور صحیح امام میسر نہ آ جائے، صحیح ہادی اس کو، صحیح قانون میسر نہ آ جائے اس کو. ممکن ہے انسانی کھال چڑھا کے انسان نما بن جائے لیکن انسان نہ بن سکے. انسانیت تک کی منزل کے لیے انسان کو ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہے نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. بعض لوگوں کی خواہش ہے فرشتہ بن جاؤں، لیکن کہتے ہیں بزرگ کے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ بننے میں اتنی محنت ضروری نہیں، فرشتہ آسانی سے بن جاتا ہے آدمی، انسان مشکل سے بنتا ہے. اب چونکہ جیسے مصطفیٰ صاحب نے آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے کہ یہ سیمینار اور اس جیسے جو پہلے پروگرام ہوئے ہیں یہ ایصال ثواب ہے. حضرت امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ اور شہید بزرگوار شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور جو شہداء اس راہ میں ان کی پیروی میں کام آئے ہیں رائے حق کے لیے، تعالی پرچم دین کے لیے، تعالی علو پرچم توحید کے لیے، ان کے لیے ہے. تو یہاں پر ان کا بھی ایک جملہ نقل کر دو تبرکان آپ کی خدمت میں. ایک فارسی میں ایک مقولہ ہے، ضرب المثل ہے، جو معروف ہے کتابوں میں، زبانوں پر جاری ہے کہ ملا شدن چے آسان، ملا شدن چے آسان، آدم شدن چے مشکل. یعنی عالم بننا بہت آسان ہے لیکن انسان بننا بہت مشکل ہے. یہ عام مقولہ ہے، محاورہ ہے فارسی میں. عالم بہت آسانی سے انسان، دو دن سکول جائے، مدرسے جائے، پڑھ لے کے عالم ہو جاتا ہے، لیکن انسان بننے کے لیے انسان بہت کچھ، وہ بیلن بیلنے پڑتے ہیں انسان. لیکن امام راحل نے اس کے بارے میں کہا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے کہ ملا شدن چے آسان، آدم شدن چے مشکل. فرمایا کہ یوں کہو، ملا شدن چے مشکل، آدم شدن چے محال. انسان عالم مشکل سے بنتا ہے، انسان بننا تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، محال ہے. یعنی محال یعنی نہ عقلی محال، فلسفی محال نہیں ہے، عادی معمولی محال، جس کو ہم لوگ آپس میں محال کہتے ہیں نا. اب کوئی کہے کہ میں دو پلیٹیں کھا جاؤں گا، آپ کہتے ہیں محال ہے. عقلی تو محال نہیں ہے، فلسفی محال نہیں ہے، یعنی یہ کہ ہمارے اس رسم و رواج میں یہ محال کام ہے، یعنی لوگ نہیں کر سکتے، وہ محال مراد ہے. غرض یہ کہ انسانیت ایک ایسا مقام ہے، اور یہ مقام نصیب ہوتا ہے انسان کو ایک ہادی، ایک رہنما، ایک راہبر، ایک امام اور ایک حاکم کے سائے میں رہ کر. جس طرح کل آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ دعائے عرفہ سے بیان کیا تھا کہ امام علیہ السلام شکر خدا انجام دیتے ہیں کہ میری ولادت سے پہلے کفر و شرک کو صاف کیا زمین سے، میرے محل ولادت سے، اور پھر دولت حقائق کریمہ کا علم گڑا، اور اس کے بعد میری ولادت ہو. یعنی یہ سب میری ہدایت کے سامان تھے جو اللہ نے انجام دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس کے سائے میں اپنے مقصود تک پہنچتا ہے. معصوم یہ فرما رہے ہیں، یعنی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں معصوم، امام حسین علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر اپنے مقصود تک پہنچنا ہے تو اس طرح سے. تو آپ کہ جس دور میں ولادت ہوئی آپ کی، ایک حکومت حقائق کریمہ نہیں تھی، لیکن آپ کی اپنی اولاد کو تو موقع دو، کم از کم خود کوشش کرو کہ حکومت حقائق کریمہ، دولت کریمہ کا وجود عمل میں آ جائے، تاکہ آپ تو محروم رہے لیکن آپ کی اولاد کم از کم ایک ایسی دھرتی پر، ایک ایسی گیتی پر قدم رکھے کہ جو گیتی شرک و کفر و نفاق سے خالی ہو، اور ایمان کا جس میں دور دورہ ہو، اللہ کی حاکمیت کے سائے میں آپ کی اولاد وجود میں. یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں، ان کی سیرت اور ان کی زبان مبارک سے جو ہمیں ملتی ہیں. لہذا اگر نہیں ہے دولت کریمہ تو یوں نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، یعنی کوشش کرو. یعنی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اپنی نسلیں ایسے زمانے میں پیدا کرو کہ وہ زمانہ دولت حقہ کا زمانہ ہو، ایام کفر میں اپنی اولاد نہ بڑھاؤ. اب اب سوال یہ ہے کہ خوب وہ معصوم نہیں ہے، وہ وجود مقدس ہماری دسترس سے باہر ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آیا ہم یہاں پر پھر عقب نشینی کریں اعتقادی اور اہل سنت کی طرح؟ اہل سنت رسول اللہ کی رحلت تک تو ٹھیک تھے، کہا کہ رسالت، نبوت، امامت اور حکومت یہ سب کے سب منصب الہی ہیں، خدا کے دینے سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی تو ایک سیڑھی نیچے اترنا پڑا ان کو، کہا کہ اب یہ اللہ کا حق نہیں بلکہ اب یہ انسان کو مل گیا یہ حق، لہذا انسان ہے جو خلیفہ چنے، امام چنے اور حاکم چنے، لیکن ہم وہاں نہ نہیں اترے سیڑھی سے، اسی جگہ قائم رہے، کہا کہ نا یہ ابھی تک اللہ ہی کا حق ہے، اللہ جس کو بنائے حاکم اور امام، رسالت نبوت کا دور تو ختم ہوا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن امام آئے گا اور حاکم آئے گا، لہذا ہم وہاں پر ایک سیڑھی نیچے نہیں اترے، لیکن اب ایک مشکل خود ہمیں درپیش آ گئی، اور وہ کون سی ہے؟ مشکل غیبت، غیبت امام معصوم، تو کیا وہ تنزل جو انہوں نے کیا تھا رحلت رسول اللہ میں، وہ تنزل آج ہم کریں، آج غیبت کے زمانے میں ہم کریں، یعنی 250 سال بعد ہم کریں جو انہوں نے 250 سال پہلے کیا تھا، یا نہیں ہے ضرورت اس تنزل کی؟ نہیں ہے ضرورت، ہم پھر بھی نہیں کہیں گے کہ یہ منصب اللہ سے یا یہ حق ذات خدا سے انسان کو منتقل ہو گیا ہے، ابھی تک ذات اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، پھر کیسے خداوند تعالی نے یہ منصب عطا کرنا ہے زمانے غیبت میں؟ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ امام زمانہ اگر غائب ہیں تو ایک اور امام بنا دو، جب تک وہ غائب ہیں ایک اور امام بنا دو، متبادل، یہ بھی صحیح نہیں، اگر متبادل ہی بنانا تھا تو ان کو کیوں غائب رکھا، ہو وہ بہتر وہ تھے سب سے، یعنی ایک اور امام معصوم بنا دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک زمانے میں دو حجت، دو امام، دو معصوم، دو معصوم تو ہو سکتے ہیں لیکن دو امام نہیں ہو سکتے، دو حاکم نہیں ہو سکتے، معصوم ہو سکتے ہیں لیکن دو حاکم نہیں ہو سکتے، دونوں حجت خدا ہوں، دونوں منصب واحد رکھتے ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایک احادیث میں بھی ہے کہ اگر قرآن عرض پر فقط دو بشر بچ جائیں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، رسول کافی میں حدیث ہے باب امامت میں، کتاب حجت میں، کہ اگر دو انسان بچ جائیں اس قرآن عرض پر تو ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ متبادل طریقہ یہ ہے اس کا، اب اس کو جو بھی تعبیر کرے، متبادل میری تعبیر ہے ورنہ کسی روایت میں یا اس میں نہیں آئی یہ بات، میں مطلب کو عام فہم بنانے کے لیے اس کو تعبیر کر رہا ہوں کہ متبادل راستہ، آپ کوئی اور تعبیر کریں، آپ یہ کہیں کہ اب جب کہ حاکم اصلی، اصلی حاکم حقیقی جو معصوم بھی ہے اور جس میں ساری شرائط تھیں اور اللہ نے اس کو یہ منصب دیا، وہ پردہ غیبت میں ہے، تو وہ غیبت کے پردے کو آپ کون سا زمانہ بنا دیں؟ زمانہ بحران، ایک بحران ہے اس وقت، امامت کے لحاظ سے کہیں یا حکومت کے لحاظ سے کہیں، ایک بحرانی زمانہ، بحرانی زمانوں میں ہمیشہ مثلا عبوری حکومتیں وجود میں آتی ہیں، بحرانی زمانوں میں عبوری حکومتیں وجود میں آتی ہیں، عبوری حکومتوں کا ایک خاص قاعدہ ہوتا ہے، ان کو جو عبوری کہتے ہیں، عبوری کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کیا ہے، فقط معبر ہے، یعنی قدرت حکومت کو عبور کرانے کے لیے ہے، نہ یا روک لینے کے لیے، پل جو ہے نا پڑاؤ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا، پل کس لیے ہوتا ہے؟ کہ آپ اس طرف سے عبور کر کے اس طرف چلے جائیں، نہ یہ کہ یہی پڑاؤ ڈال لیں، خیمہ لگا لیں، کوٹھی بنا لیں یہیں پر، عبور کریں، صرف اس سے عبور کریں، کدھر جائیں وہ جدھر جانا ہے ادھر عبور کریں، عبوری دور اس کو کہتے ہیں، اب ہمارے ہاں اتفاقاً ایسا عبوری دور ہوتا ہے کہ یہ 90 دن سے 10 سالوں میں 11 سالوں میں عبوری دور بدل جاتا ہے، وہ یہ بھی عبوری دور ہے، عبوری دور ہے، کیوں؟ یعنی امام معصوم حاکم تھا پہلے، حاکم کا تھا، اب امام معصوم پھر آئے گا بعد میں جب ظہور فرمائیں گے، تو اس بیچ میں پھر کیا کرنا ہے؟ عبوری دور ہے کہ یہاں سے یہی قدرت، یہی حکومت، یہی حاکمیت، ایک ایسا نظام ہو، ایک ایسا طریقہ ہو، ایک ایسی روش بنائے آپ کہ جس سے قدرت عبور کر کے منتقل ہو جائے، اپنے صاحب اصلی تک پہنچ جائے، اپنے وارث حقیقی تک، اہل اور مستحق حقیقی تک عبور دیں اس کو. یہ عبوری دور ہوتا ہے. عبوری دور کی شرائط اپنی مخصوص ہوتی ہے. عبوری دور ہوتا ہے نا، شرائط فرق ہو جاتا ہے شرائط میں پھر. لیکن عبوری حکومتیں بھی وہی اسی سرچشمے سے پھوٹتی ہیں جس سے اصلی حکومتیں نکلتی ہیں. یوں نہیں کہ عبوری حکومتیں کوئی اور بناتا ہے اور بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی عبوری حکومت بھی بنانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اصلی حکومت بھی. یعنی وہ معصوم جو شرط تھی حاکمیت کی، وہ منصب حکومت اس کو جو دینا ہے بنیادی طور پر، یہ حق اس کا تھا، وہ بھی اللہ نے دینا ہے. لیکن اب جبکہ وہ نہیں ہے، معصوم اصلا دسترس میں نہیں ہے، بس بنیادی شرط مفقود ہو گئی حاکمیت کی. حاکمیت کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ نوع بشر کی حاجت اس میں ہے، ورنہ قانون ختم ہو جائے گا، قانون معطل ہو جائے گا. قانون جب معطل ہوگا تو قانون کے وہ جو آثار ہیں، اثرات ہیں، اصل یہ کاروان تکامل انسانی رک جائے گا، سعادت بشری سے انسان محروم ہو جائے گا. بس یہ رہنا چاہیے، یہ سلسلہ رہنا چاہیے. لیکن ایک طرف سے مشکل پیش آ گئی کہ اب زمانہ غیبت میں کیسے رہا جائے. اس کے لیے اب آپ کو ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اپنا مقصود حاصل کر لیں اس تمام گفتگو سے. یہ جو کہا کہ بعض چیزیں انسانی منصب ہیں اور بعض چیزیں الہی منصب ہیں، فرق کیا تھا نا اصول دین اور فروع دین میں. بعض چیزوں کو اللہ کی ذات سے مخصوص قرار دیا تھا، بعضوں کو انسان سے. منصب الہی اور منصب انسانی میں ایک فرق یہ ہے کہ منصب الہی انتصابی ہوتا ہے، منصب انسانی انتخابی ہوتا ہے. ہمیشہ انسانی جو جن چیزوں کا انسان کو حق بنتا ہے، یہ ہمیشہ انتخابی ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے حقوق کسی دوسرے کو سونپ دیتے ہیں. فرض کریں کہ اس حال میں ہم سب کا حق ہے، 100 آدمی، ہم 100 آدمیوں کا حق ہے یہاں پر. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حال کے انتظام و انصرام کے لیے بلاخر ایک تمرکز چاہیے، ہمیں ایک مرکزیت چاہیے اس کے لیے. اس مرکزیت کے لیے میں بھی اپنا حق سونپتا ہوں، آپ بھی اپنا حق سونپتے ہیں، وہ بھی اپنا حق سونپتے ہیں. ہم 100 آدمی مل کر اپنا حق ایک آدمی کو سونپ دیتے ہیں. یہ حق سونپنا یعنی دوسرے کو انتخاب کرنا، دوسرے کو اپنا وکیل بنانا، دوسرے کو اپنا نمائندہ انتخاب کرنا، اسی کو انتخاب کہتے ہیں. انتخاب یعنی جہاں پر لوگ اپنا حق کے حاکمیت کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. جمہوریت یعنی جس میں ہر انسان کو حاکمیت کا حق حاصل ہے، ہر انسان کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی. یعنی جو بھی ووٹر ہے اس کو حق حاکمیت ہے. لیکن اب اگر ایک ملک میں مثلا 12-13 کروڑ لوگ ہیں تو 13 کروڑ تو حاکم نہیں ہو سکتے، محکوم کون ہوگا پھر؟ رعیت کیا ہوگی؟ حکومت کریں گے کس پر؟ حق حاکمیت پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنا حق حاکمیت، ایک میں دستبردار ہو گیا، میں نے ووٹ ڈالا، یعنی میں اپنے حق حاکمیت سے دستبردار ہو گیا فلاں کے حق میں. آپ بھی دستبردار ہو گئے، آپ بھی اور جس کے حق میں سب سے زیادہ لوگ دستبردار ہوئے وہ حاکم ہو جاتا ہے. انتخاب، اسی کو انتخاب کہتے ہیں. بس انسانی منصب ہمیشہ انتخابی ہوتے ہیں، انتخابات سے وہ چنے جاتے ہیں. لیکن الہی منصب انتصابی ہوتے ہیں. انتصابی یعنی منصوب کرنے سے نصب ہوتے ہیں، وکالتیں نہیں ہوتی، انتخاب نہیں ہوتے، الیکشن نہیں ہوتے، حق سونپا نہیں جاتا، بلکہ ادائے فرائض کے لیے منصوب کیا جاتا ہے، قدرت عطا کی جاتی ہے، دیا جاتا ہے کہ اس ہماری دی ہوئی قدرت کے ذریعے جا کر کام کرو، منصوب کیا جاتا ہے. بس حاکم الہی منصوب ہوتا ہے، حاکم انسانی منتخب ہوتا ہے. دو جدا، 100% جدا چیزیں ہیں. انتخاب بالکل اور چیز ہے، انتصاب قانون جدا چیز ہے. بس اللہ کی حکومت, اللہ کی جانب سے جو حکومت ہوگی وہ ہمیشہ منصوب حکومت ہوگی, منتخب حکومت نہیں ہوگی, منصوب حکومت ہوگی. اسی وجہ سے الہی حکومت میں انتخاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جمہوریت میں ہے, ڈیموکریسی میں ہے, لیکن الہی حکومت میں, اللہ کی حکومت میں نہ انتصاب ہے. یہ انتصاب خداوند تبارک و تعالی کی طرف سے دو طرح سے عمل میں آتا ہے. انتصاب ایک مرتبہ, ایک انتصاب ہوتا ہے معین, کب؟ جب وہ واجد و شرائط انسان جو حاکمیت کی شرائط پر پورا اترتا ہے, ساری شرائط کو واجد ہے, یعنی معصوم, جس کا ہم نے ایک موٹا نام رکھ دیا معصوم. جب وہ معصوم انسان موجود ہوتا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے اس کو منصوب کیا جاتا ہے, انتخاب نہیں کیا جاتا. لیکن کیسا انتصاب ہوتا ہے؟ نام لے کر, معین کر کے کہ فلاں شخص, مثلا عیسیٰ یا حضرت موسیٰ, نام لے کر ان کو منصوب کیا جاتا ہے, اس منصب کے لیے نصب کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کو منصب بھی کہتے ہیں, چونکہ نسبی چیز ہے, انتخابی چیز نہیں ہے. منصب رسالت ایک منصب ہے, منصب ہے یعنی نصب کرنے سے حاصل ہوتا ہے. ناصب اللہ ہے, منصوب وہ شخص ہوتا ہے. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ذات خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ انتصاب ہوتا ہے, یعنی اللہ حاکم کو منصوب کرتا ہے, لیکن منصوب نام لے کر نہیں کرتا, معین کر کے, ایک شخص کا نام لے کے پکڑ کے اشارہ کر کے نہیں ہوتا منصوب کرنا. بلکہ منصوب کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ منصوب کرنے کا ضابطہ بنا دیں, قاعدہ بنا دیں, قانون بنا دیں, یعنی اس کو قانونی شکل دے دیں. فرض کریں جیسے یہ بعض خاندان ہے نا کہ جن میں نسل اندر نسل بعض چیزیں روایتی طور پر چلتی رہتی ہیں, یہ سجادہ نشین لوگ, ان میں بھی یوں ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, خلیفہ منصوب ہوتا ہے, پہلا آدمی اپنے بعد والے خلیفہ کو منصوب کر جاتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پر کسی کو نام لے کر منصوب نہ کیا جائے, بلکہ منصوب کرنے کا ایک قاعدہ بنا دیا جائے, ضابطہ بنا دیا جائے, کام وہی کیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا کام میں, منصوب بھی وہی ہو گیا شخص, لیکن صرف انداز اور ہے, جدا ہے, ہے منصوب پھر بھی انداز اور ہے. مثلاً قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے رسالت اور نبوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصوب کیا نام لے کر, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ منصوب کر دیا نام لے کر کہ ابراہیم کو خدا نے آزمائش میں ڈالا, ابراہیم اس آزمائش پہ پورے اترے, اللہ نے اس آزمائش پہ پورے اترنے کے نتیجے میں ان کو نام لے کر کہا انی, یعنی میں اللہ جائلک, آپ ابراہیم کو منصوب کر رہا ہوں لوگوں کے لیے امام, جائلک بنا رہا ہوں, منصوب کر رہا ہوں, مقرر کر رہا ہوں امام الناس. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منصوب کیا رسالت اور نبوت کے لیے نام لے کر. لیکن بعد میں, بعد از رسول اللہ, نام لے کر منصوب نہیں کیا قرآن نے, قرآن کی بات کر رہا ہوں, اللہ نے نام لے کر منصوب کیا ہے لیکن قرآن میں نام نہیں آیا ائمہ طاہرین کا. اور یہ ایک غلط تہمت بھی ہم پر لگائی جاتی ہے, اور ہمارے بعض نا آگاہ افراد بھی بسا اوقات اس چیز میں آ جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید میں ائمہ کے نام تھے, خلفاء نے وہ نکال دیے. نہیں, یہ غلط بات ہے, غیر معقول ہے. یہ بات جو بھی کرتا ہے فی الواقع بہت بڑا ظلم کر رہا ہے قرآن پر, معجزہ الہی پر, پیغمبر اکرم کے اعجاز پر. قرآن وہی قرآن ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا اور آج تک موجود ہے, ایک کلمہ اس میں زیادہ نہیں ہوا اور ایک کلمہ اس سے کم نہیں ہوا. ترتیب وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ نے خود حکم دیا جس کا, اور خود اپنے دست مبارک سے انجام دی. وہی قرآن جو رسول اللہ کے قلب مبارک پر اترا ہے وہی آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کے معجزہ ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی. یہ 100% درست ہے, کہ آئمہ کے نام قرآن میں نازل نہیں ہوئے، نہ یہ کہ نازل ہوئے ہیں پھر بعد میں دوسروں نے مٹا دیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کو بعد میں کسی فرصت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آئمہ کو منسوب کیا، خدا کی طرف سے منسوب ہوئے، حکم نص سے قرآنی سے منسوب ہوئے. کس طرح سے؟ فرمایا کہ مومنین کا ولی اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. اہل ایمان کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اور پھر ورسولہ، اور پھر رسول ہیں، اور پھر کون ولی ہیں؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیہ کریمہ ہے نا، آیہ ولایت یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا کہ میں ولی ہوں، حاکم میں ہوں. پھر کون حاکم ہے؟ میری دی ہوئی حاکمیت اور میرے نصب کرنے کی بنا پر رسول، میرا رسول حاکم ہے. یا رسول کا نام لے لیا، اللہ حاکم ہے اور پھر رسول، یہاں تک نام لیا. لیکن بعد میں کیا کیا؟ بعد میں بھی ایک شخص خاص کو کہا وہ ولی ہے، رسول کے بعد وہ حاکم ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیا. کام وہی کیا جو رسول اللہ کے لیے کیا، کہا اللہ نے کہ میں ولی ہوں اور یہ رسول میرا، یہ جو ہے یہ ولی ہے، یہ جو آپ میں ہے اس زمانے میں جس کو آپ دیکھ رہے ہو یہ ولی ہے. پھر کون ولی ہے؟ پھر رسول اللہ کے بعد ایک شخص معین ولی ہے، لیکن اس شخص معین کے نصب کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا؟ اس کے لیے نام نہیں لیا، معین نہیں کیا، بلکہ ضابطہ بیان کر دیا، نصب کرنے کا ضابطہ بیان کر دیا. یہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، یہ ضابطہ بیان کر دیا. اشارہ صرف علی علیہ السلام کی طرف تھا، لیکن علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا. حکمت خدا ایسے تھی کہ نام لیے بغیر ضابطے کے ذریعے وہی کام کیا جائے روز رسول اللہ کے حق میں انجام پایا. بس خود معصوم کو بھی اللہ نے نصب کیا ہے. کس طریقے سے نصب کیا؟ کبھی نام لے کر اور کبھی ضابطے کے ذریعے، قاعدہ بنا کر، ضابطہ بنا کر نصب کیا. البتہ رسول اللہ نے آ کر پھر اس ضابطے کا مصداق بھی بیان فرما دیا کہ اس ضابطے کا، جو قرآن نے جو ضابطہ ذکر کیا ہے، اس کا مصداق یہ شخص ہے. یہ کیوں میں نے عرض کیا؟ اس لیے کہ زمانہ غیبت میں بھی حاکمیت اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، آج بھی حاکمیت اللہ کی ہے، اور آج بھی یہ حق مختص ہے اللہ کے ساتھ، انسان کو منتقل نہیں ہوا. آج بھی حاکم اللہ نے مقرر کرنا ہے. تو اللہ نے کہاں مقرر کیا؟ جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، آج بھی زمانہ غیبت میں بھی حاکم اللہ نے مقرر کیا. لیکن اب خصوصیت آ گئی اس میں، کیا؟ ایک یہ کہ وہ حاکم اصلی ذمہ ہے، یہ ذہن میں رہے ہمیشہ، حاکم اصلی زندہ ہے، جس کو حق کے حکومت ہے وہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں ایک دوسرا معصوم حاکم مقرر نہیں کیا جا سکتا، لغو ہے نا. اگر ایک دوسرے معصوم کو اس کی موجودگی میں حاکم بنانا تھا تو اسی کو بنا دیتے، غائب کیوں کیا ہوا اس کو؟ بس ایک دوسرا معصوم نہیں ہو سکتا. چارہ کیا ہے؟ دوسرا حاکم بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ حاکم ایسا ہونا چاہیے کہ اسی معصوم کی حاکمیت ہی کو وہ جاری رکھے، اسی کی حاکمیت ہو. یہ جو پردے میں ہے، یہ جو غیبت میں ہے، حاکمیت اصلی اس کی ہے، لیکن وہ اس کی حاکمیت کو جاری رکھے. کس طرح سے؟ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حاکم اصلی وہ غیر معصوم ہے. لوگ کہیں کہ حاکم اصلی وہی معصوم ہے، لیکن غیر معصوم کی حاکمیت کو ایک غیر معصوم جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ غیر معصوم جو معصوم کی حاکمیت کو جاری رکھ سکتا ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہے. اس کی بھی شرط یہ ہے، سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، معصوم سے زیادہ فاصلہ بھی اس کا نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ معصوم کہیں کھڑا ہوا ہو یہ کہیں اور کھڑا ہوا ہو، معصوم نہیں ہے، معصوم سے دور بھی نہ ہو، اتنی سخت شرائط ہیں اس کے لیے. لیکن اس غیر معصوم کو کون چنے جو معصوم کی حاکمیت کو جاری رکھے؟ حاکمیت تو پھر اللہ کی ہے، دوسرے لفظوں میں حاکم اصلی موجود ہے لیکن غیبت میں ہے، تو جب حاکم اصلی چند دن کے لیے غیبت میں چلا جائے، موجود حاضر نہ ہو، تو نیا حاکم نہیں انتخاب کیا جاتا بلکہ اسی موجود حاکم کا نائب چنا جاتا ہے. نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حاکمیت بنیادی طور پر اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے کام ہیں جو آپ اپنے حق سے جا کر کرتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ والد صاحب کی نیابت میں جا کر انجام دیتے ہیں، اپنے بھائی کی نیابت میں، اپنے کسی دوست کی نیابت میں جا کر کرتے ہیں. یعنی آنا اس کو چاہیے تھا لیکن وہ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں آ سکا. میں آیا ہوں لیکن میرا آنا یہ نہ سمجھے، میرا آنا اسی کا آنا ہے، میرا آنا جو نیابت میں جو میں آیا ہوں آپ کے پاس، میرا آنا اسی کا آنا ہے. لیکن اس طرح کا آنا کہ اگر میں جو کہوں گا بات ہے اسی کی بات ہے، میری زبان سے ادا ہو رہی ہے، میں نے جو جملہ کہا ہے اسی کا، حق بھی اسی کا ہے، صرف میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، نیابت اسی کو کہتے ہیں. بس اس زمانے میں اس کی جو بھی حاکمیت اس کی جگہ پر آئے گی وہ ایک حاکمیت مستقل، ایک منفرد، جدا ایک حاکمیت نہیں ہو سکتی. اس حاکم موجود کی نیابت فرض کی جا سکتی ہے، اس کے مقابل میں نہیں فرض کی جا سکتی یہ حاکمیت. لیکن نیابت بھی اسی طرح اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، نیابت بھی انسان کے اختیار میں نہیں. لیکن خدا نے اس نیابت کے لیے کیسے انتخاب کیا، کس کو انتخاب کیا؟ کسی آیت میں کسی کا نام ہے؟ نہ. پہلی یہ کہ اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے، قاعدہ کلیہ، کیونکہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ غیبت کب تک جاری رہتی ہے، اور اس غیبت میں نام لے کر منسوب کرنے میں کیا فائدہ ہے، اور نام لیے بغیر ضابطہ بیان کر کے منسوب کرنے میں کیا فائدہ ہے، یہ علم الہی میں ہے. ہم تو کل کا علم نہیں رکھتے کہ آئندہ کتنے سال تک، کتنے سو سال، کتنے ہزار سال تک یہ زمانہ غیبت جاری رہ سکتا ہے. پس بنابراین ایک ضابطہ عامہ، ضابطہ کلیہ، قاعدہ کلیہ مقرر ہوا. اس قاعدہ کلیہ کے تحت جس شخص کو ضابطے کا مصداق پایا گیا اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں ولی فقی سے. ولی یعنی حاکم، اور وہ نائب جو اس حاکم اصلی کی نیابت میں آ کر حکومت برقرار کر سکتا ہے اور جاری رکھ سکتا ہے، اس کو کہا کہ فقی. کیوں فقی ہو، غیر فقی نہ ہو؟ اس لیے کہ ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس ضابطے کو اگر مصداق میں آ کر دیکھیں تو وہ فقط کہاں نظر آتا ہے؟ فقی میں. خوب فقی بھی تو ایک نہیں ہے، وہ صرف فقہا ہیں. تو اب یہ ضابطہ کسی خاص شخص کے لیے ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بیان کیا ہے اور اس کا اعلان معصوم کی زبان سے کروایا ہے، وہ ضابطہ اب کیسے ہے؟ جیسے علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ضابطہ بیان کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں، وہ آپ کے ولی ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ لوگوں نے خود جا کے ڈھونڈا کہ وہ کون ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یعنی اللہ کے مد نظر شخصیت کون ہے؟ ہر دور میں اللہ کے مد نظر ایک شخصیت ہوتی ہے، کبھی اس شخصیت کو اللہ خود نام لے کر بتا دیتا ہے کہ یہ ہے، اور کبھی اس شخصیت کے لیے ایسا ضابطہ اور ایسی چیزوں سے اشارہ کر دیتا ہے کہ بتاتا نہیں نام اس کا، حکمت خدا. لیکن لوگ خود وہ اشارہ الہی پا کر خود جا کر اس مد نظر شخصیت کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ کی مراد یہ شخصیت ہے. اس قسم کے انتساب کو بھی اس قسم کے نامزد کو بھی ہم کہتے ہیں یہ بھی حکومت اللہ کی ہے. فرق کیا ہوا کہ منصوب نصب سے یہ بھی بنا ہے, وہ بھی منصوب کرنے سے بنا ہے, نہ اس کو لوگوں نے چنا تھا نہ اس کو لوگوں نے چننا ہے, یعنی نہ حضرت حجت لوگوں کے منتخب حاکم ہے اور نہ نائب حضرت حجت لوگوں کا منتخب حاکم ہے, بلکہ دونوں اللہ کی طرف سے منصوب ہیں, ایک معصوم ایک غیر معصوم. کیوں یہ غیر معصوم ہو؟ اس لیے کہ معصوم غائب میں غائبت معصوم میں دوسرا معصوم بنانا, کہتا کہ وہ پہلا معصوم ہی پھر باقی رہتا اگر دوسرا معصوم کی گنجائش ہے تو. بس شرائط حالات ایسے ہیں کہ نہیں رکھا جا سکتا معصوم کو اس حالت میں. غیر معصوم ہو, غیر معصوم کو کیسے لوگ انتخاب کریں؟ نہ اللہ انتخاب کرے. اللہ نے کیسے غیر معصوم کا نام لیا؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ضابطہ بیان کر دیا. اس ضابطے کو بھی کہتے ہیں یہ بھی انتصاب ہے, یہ بھی منصوب ہے. اس ضابطے میں جو کلمات استعمال کیے گئے یا جو شرائط رکھی گئی ہیں, ان شرائط میں سے ایک شرط ہے فقاہت. نہ تمام شرائط یہ ہیں کہ فقیہ ہو, بس ایک شرط یہ ہے کہ فقیہ ہو. ضابطے کے لیے مختلف روایات موجود ہیں کہ معصومین نے اللہ تعالی کے اس ضابطے کو روایات کی شکل میں بیان کیا. ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہواہ. یہ ساری شرائط ہیں کہ فقی ہو, مطیع امر مولا ہو, محافظ دین ہو, اپنے نفس کو بچا سکتا ہو, محافظ دین بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ حاکم. یہ ایک ضابطہ ہے. عادل ہو, بصیرت رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, تقویٰ رکھتا ہو, آگاہی رکھتا ہو, تہذیب نفس رکھتا ہو, ساری چیزیں رکھتا ہو, ساتھ ساتھ فقی بھی ہو. لیکن فقی کس میں ہو؟ نہ فقی احکام فقہیہ میں ہو. یہ تقسیم بندی ہم نے کی ہے, نہ معصوم نے. یعنی ہم نے دین کو آ کر کتنے حصے بنا دیے؟ دو, ایک اصول دین اور ایک فروع دین. فروع دین کا نام کیا رکھا ہم نے؟ فقہ. اصول دین کو تو فقہ نہیں کہتے نا, اصول دین کو جو علم ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. علم کلام اور چیز ہے, علم فقہ اور چیز ہے. فقہ جاننے والا فقیہ ہوتا ہے. لیکن اس روایت میں یا اس جیسی روایات میں یا قرآن مجید میں جس فقاہت کا ذکر ہے وہ فقاہت در دین ہے, نہ فقاہت در احکام. یا آپ کو ایک لطیف نقطہ بھی بتاؤں اور اپنی بات کی دلیل بھی بیان کروں کہ مراد کیا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید سراسر قرآن مجید ہدایت ہے, نور ہے انسان کے لیے. پورا قرآن مجید کتنی آیات ہیں اس کی؟ کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں؟ 6,666. البتہ یہ اہل سنت کی ترتیب کے مطابق, جو بسم اللہ کو جوز قرآن نہیں سمجھتے, لیکن ہمارے نزدیک بسم اللہ جوز قرآن ہے. یہ ایک خود اپنی جگہ ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں عقیدہ تو کچھ اور رکھتے ہیں لیکن عملاً آج تک قرآن اپنا چھاپا بھی نہیں ہم نے کہ جس میں بسم اللہ کو آیا نمبر ایک لکھا گیا ہو. اب قرآن اٹھا کے دیکھیں کسی میں بھی بسم اللہ آیا نمبر ایک نہیں. سورہ فاتحہ میں ہے بعض قرآن میں, لیکن بعض میں نہیں ہے. سورہ بقرہ میں پہلی آیا بسم اللہ ہے, دوسری آیا الف لام میم میں, تیسری آیا پھر وہ ہے. اب قرآن اٹھا کے دیکھیں کیسے لکھے ہوئے, کیوں جیسے انہوں نے کیا ایسے تقلید ہم نے بھی کی. اور بھائی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ جوز قرآن ہے لیکن اس کو آیا نمبر ایک کسی جگہ نہیں لکھا. خوب غرض یہ 6,666 یہ ان کی ترتیب کے مطابق کہ بسم اللہ کو جوز قرآن نہیں سمجھتے, لیکن ہمارے یہاں جو 114 مرتبہ بسم اللہ ہے قرآن مجید میں, 114 مرتبہ ہے نا, یہ کتنی مرتبہ ہے؟ ایک سو تیرہ یا 114؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ نہیں ہے. ہاں سورہ نمل میں دو مرتبہ ہے, ایک اس کے اول میں اور ایک اس کے وسط میں, کہ جہاں پر وہ حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط بلقیس کو ملا تو اس نے پڑھ کے سنایا اپنے مشاورین کو, سیاسی کابینہ کو, تو کیا کہا کہ یہ سلیمان کا خط ہے جو شروع ہوتا ہے کس سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بسم اللہ بھی جزء قرآن ہے. قرآن مجید کی 6666 آیات ہم مان لی کہ یہ 6666 آیات ہیں, ان میں سے کتنی آیات ایسی ہیں جن کو آیات الاحکام کہتے ہیں, فقہی آیات کتنی؟ 550. 500 یا 550 آیات کتنی ہیں جن میں احکام فقہیہ ہے؟ خب آپ کہیں وہ 666 کتنی ہے؟ 650. حساب یکسرا کر دینا, صاف کسری اعداد میں نہ ہو. 666 آیات فرضن میں کہہ رہا ہوں, فرض کر لیں کہ کتنی ہو گئی آیات احکام, آیا احکام فقہیہ ان 600 آیات میں ہیں, 650 میں کتنی باقی بچ گئی؟ 6000. وہ کس درد کی دوائیں؟ آیات نے یہ بتایا کہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, زکات واجب ہے, خمس واجب ہے, جہاد واجب ہے, امر بالمعروف واجب ہے, نہی از منکر واجب ہے, تولہ واجب ہے, تبرع واجب ہے, حلال ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ پاک ہے, نجس ہے, یہ 600 آیات میں. یہ سب کچھ پوری توضیح المسائل کتنی آیات میں ہے؟ پوری توضیح المسائل کتنی آیات ہے اس کے بارے میں؟ 600. ابھی میں چونکہ آغا صاحب نے کہا نا 500, 550, میں نے زیادہ تعداد بتائیے تاکہ یقینی ہو جائے. 600. تو کتنی باقی بچ گئی؟ 6000. سوال یہ کہ یہ 6000 آیات قرآن کیوں آئی ہیں, یہ کس لیے آئی ہیں؟ یہ مردے بخشوانے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے, قرآن خانی کے لیے, یہ کس لیے؟ تراویوں میں پڑھنے کے لیے. یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ کبھی سوچا ہے یہ ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ہدایت کے لیے ہیں. ان 600 میں بھی ہدایت ہے جن سے ہمارے علماء نے ایک پورا رسالہ عملیہ توضیح المسائل نکالا. کتنی آیات سے؟ 600 آیات سے اتنی بڑی کتاب نکالی, اتنے مسئلے, ہزاروں, کتنے ہزار مسئلے ہوتے ہیں ایک توضیح المسائل میں. خوب آپ یہی ریشو رکھیں, آپ 600 آیات سے اتنے ہزار مسئلے دین کے نکالے, تو اسی حساب سے 6000 آیات سے اگر دین کے مسئلے نکالے تو کتنی بڑی توضیح المسائل بنے گی. قرآن سارا دین ہے, یہ 600 آیات بھی دین ہے جن میں احکام ہیں, اور وہ 6000 بھی دین ہے جن میں احکام نہیں ہے. وہ احکام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ان میں آپ کی معاش کا تذکرہ ہے, ان میں آپ کی معاد کا تذکرہ ہے, ان میں آپ کی زندگی, آپ کے حیات کا تذکرہ ہے, آپ کے مختلف نظامات کا تذکرہ ہے, آپ کی زندگی بسر کرنے کے اسلوب کا تذکرہ ہے, روش کا تذکرہ ہے, ان میں بھی موٹے موٹے اصول ہیں, وہ سب دین ہے. تو جب ہم کہتے ہیں فقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو علم فقہ جانتا ہو. علم فقہ جو فقی جانتا ہے اس کو ہم فقی کہتے ہیں. وہ کتنی آیات قرآنی جانتا ہے؟ 600 آیات. 600 آیات قرآنی جو جانتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فقی. چونکہ علم فقہ کی یہ 600 آیات ہیں, تو جو پوری ساری آیات جانتا ہو, یعنی 6666 آیات جانتا ہو, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ فقی در دین. یہ ہو جائے گا فقی در فقہ, وہ ہو جائے گا فقی در دین. یعنی یہ دین کے ایک حصے کا فقی ہے, وہ پورے دین کا فقی ہے, پورے دین کا فقی ہے. امام معصوم فقط اس کو نہیں کہتے, امام کو قرآن کی جو معرفت ہوتی ہے تو فقط قرآن سے 600 آیات اس کو نہیں ہوتی یاد, یہ 600 آیات کو اس کو نہیں مانا ہوتا بلکہ 6666 پوری کی تفسیر اس کو معلوم ہوتی ہے، اور پورا قرآن 6666 جس میں جس چیز کا تذکرہ ہو. اب دیکھیں قرآن میں کیا کیا چیزوں کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ہدایت بشر ہیں. ان ساری کتاب ہدایت کا علم رکھنے والا وہ ہوتا ہے فقیہ دار دین، فقیہ قرآن وہ ہوتا ہے. اب ہمیں جو حکم ہے آپ تقلید کریں، کس میں تقلید کریں؟ اصول دین میں نہیں کرنی آپ نے تقلید، اخلاقیات میں تقلید نہیں کرنی، بلکہ کس میں کرنی ہے؟ فقط احکام شرعیہ فقہیہ میں، یعنی ان 600 آیات میں کیا کریں آپ؟ تقلید کریں، وہ جو مجتہد نہیں ہے. لیکن 6000 باقی آیات میں کیا کریں؟ ان میں بھی تقلید کریں گے؟ نہ، ان میں تحقیق کریں. 6000 میں تحقیق کریں، 600 میں تقلید کریں. اور وہ جو 6000 کو بھی جانتا ہے، ان 600 کو بھی جانتا ہے، وہ ہوتا ہے فقیہ قرآن فقیہ دین. تو حاکمیت کے لیے، حاکم بننے کے لیے جس فقاہت کو معیار قرار دیا گیا، من کان من الفقہاء. اب نہج البلاغہ کے تقریباً 20 خطبے ایسے ہیں کہ جن میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مجاری الامور بعید العلماء، کہ امور کی لگام، امور کے کرتے درتے انجام دینے والے علماء ہیں. علماء سے مراد یعنی وہ جو پورا دین سمجھتے ہیں، فقیہ ہے پورے دین میں، کل دین میں جو فقیہ ہے، کل دین یعنی دین کے تمام مجموعے کے جو فقیہ ہیں، دین کے آیات احکام کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، دین کی آیات توحید کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، دین کی آیات معاد کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، دین کی آیات معاش کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، دین کی آیات حیات کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، دین کی آیات تربیت کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، دین کی آیات اقتصاد کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، دین کی آیات روابط کو بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں. جو کچھ قرآن نے دین کا تصور پیش کیا ہے، وہ سارے دین کو دوسروں سے بہتر جانتے ہیں. یہ کیا ہو جائے گا؟ شخص فقیہ. اس فقیہ کو اللہ تعالی نے منسوب کیا ہے، اللہ نے منسوب کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ نہ نام لے کر، چونکہ ہمارے پاس معصوم کا بھی ایسا نمونہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے نام نہیں لیا. پس منسوب کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک منسوب کرنا ہے خاص نام لے کر، اور ایک منسوب کرنا ہے ضابطہ بیان کر کے. منسوب باضابطہ و منسوب با نام، یہ دو نصب ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، دو قسم کے منسوب ہیں. امام معصوم بھی منسوب من اللہ ہے و منسوب سے من اللہ ہے، لیکن امام معصوم کا نائب منسوب من اللہ ہے، منسوب سے من اللہ نہیں ہے. منسوب من اللہ ہے، منسوب سے من اللہ نہیں ہے. کیا فرق ہوا منسوب من اللہ اور منسوب سے من اللہ میں؟ کہ یہ نہ سوچے کہ ہمیں الفاظ کے چکروں میں ڈال کے وقت پورا کر رہے ہیں. فرق یہ ہے، یعنی منسوب اللہ نہیں کیا ہے، جس طرح رسول اللہ منسوب بھی ہے منسوس بھی ہے، حضرت ابراہیم امام ہے، امام منسوب بھی ہے اور امام منسوس بھی ہے. منسوب یعنی جس پر خود اللہ نے نس قائم کیا نام لے کر، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی نس قائم کی ہے ان کی امامت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس منسوب کرنے پر نس بھی قائم کی ہے، لیکن علی علیہ السلام منسوب من اللہ ہے لیکن منسوس من اللہ نہیں ہے. منسوس کا معنی نہ یہ کہ اللہ کی طرف سے نس نہیں آئی، یعنی اللہ کی نس میں علی علیہ السلام کا نام نہیں تھا، علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصب کیا ہے، کہا کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی یہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کو پہنچو لوگوں تک. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا رسالت کا. یعنی یہ بھی میرا منسوب ہے، منسوب میں نے کیا ہے، نس آپ قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے نصب کیا، ایک مرتبہ منصوب بھی خود کیا، نص بھی خود قائم کی، لیکن ایک مرتبہ منصوب اللہ نے کیا، نص رسول اللہ نے قائم کر دی. اسی طریقے سے یہاں بھی ہے اس عبوری دور حکومت میں، کہ جہاں پر حاکم اصلی تک ہماری دسترس نہیں ہے، ان کے آنے تک کون بیٹھے اس مسند پر؟ وہی بیٹھے جس کو اللہ نے کہا ہے. اب اللہ نے نام لے کر کہا ہے نا، منصوب اللہ نے کیا ہے، لیکن نص اس کے نام کی اللہ نے صادر نہیں فرمائی. نص کس کی زبان سے آئے گی؟ معصوم کی زبان سے. نص معصوم کی زبان سے آئے گی، منصوص من المعصوم ہوگا وہ، یعنی اعلان معصوم کریں گے اس کا. لہذا ان تمام ضابطوں کا اعلان معصوم نے کیا. اب وہ ضابطے سارے وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ادلہ ولایت فقی، فقی کی حکومت کے جو دلائل ہیں، وہ روایات ساری کی ساری، وہ ادلہ وہ ہو جاتے ہیں ضابطۂ منصوبیت، وہ نص شمار ہوتے ہیں. اب اگر کوئی انسان آگاہ ہو، کیونکہ یہ موضوع ایک ایسا ہے کہ پہلودار ہے بہت، اب یہاں سے بات ہماری شروع ہوتی ہے، وہ کیا ادلہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم یقین پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا ہے زمانہ غیبت کے لیے فقہا کو، البتہ وہ فقہا جن کی طرف اشارہ کیا ہے، فقہائے فی الدین، نہ فقط جن کو قرآن کی 500 آیات آتی ہیں، جن کو 6666 آیات کی فقاہت حاصل ہے، وہ فقہا آئے مسند امام معصوم پر آ کر بیٹھے جب تک معصوم خود ظہور نہیں فرماتے، جب وہ ظہور فرمائے مسند خالی کر دیں. کون سی ہیں وہ؟ متعدد ہیں، میں نے کہا کہ تقریباً 20 کے قریب خطبے ہیں نہج البلاغہ کے، کہ جن کو پیش کیا جا سکتا ہے باقاعدہ، یہاں کتاب لا کے آپ کے سامنے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ روایات ہیں متعدد. کہ یہ مسلمات میں سے ہے، کسی شخص کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسی روایات اور ایسی نصوص ہمارے پاس موجود ہیں. حق حاکمیت، کیا دلیل ہے میرے پاس؟ اب آپ کہیں گے ہم نے تو آج تک سنا تھا فلاں مانتا ہے، فلاں نہیں مانتا ولایت فقیہ کو. نہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہ مانتا ہو، عصر غیبت میں ولایت فقہا کو کوئی شخص نہ مانتا ہو. میں صرف ایک دلیل آپ کی خدمت میں، ایک شاہد پیش کرتا ہوں، ایسا جو آپ وہ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، بلکہ خود بعض لوگ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر دور میں بلا کر مسلمانوں کے اندر مختلف طریقوں سے شبہات پیدا کریں، مشغول رکھیں ان کو، جیسے بھی بن سکے ان کو اس کے اصلی راستے سے روک کے رکھیں. اور رسول اللہ کے زمانے میں یوں ہوتا رہا، ائمہ معصومین کے زمانے میں یوں ہوتا رہا، غیبت کے زمانے میں بھی یوں ہوتا رہا. حقیقی دین کی طرف نہ آنے دے. کیا ہوا کہ جی ہر مسئلہ اختلافی ہے، ایک مسئلے کا اختلافی ہو جانا خود انسان میں محرک بنتا ہے کہ انسان کا ایمان ہی اٹھ جائے اس سے، یہ تو اختلافی ہے، بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہے. بس میں نے ایک بات کی، آپ میری بات کا اثر زائل کرنا چاہتے ہیں، بہترین کلیہ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، جو بات میری آپ کو پسند نہیں آئی، انشاءاللہ کہ آئی ہے پسند، اگر نہیں آئی بار فرض کوئی بات پسند، میں خود راستہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا اثر زائل کرنا دوسروں کے ذہنوں سے بہترین طریقہ کیا ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کہیں جی کہ یہ مطلب جو آپ نے کہا ہے یہ تو اختلافی ہے، بس یہ آپ کا جملہ نکلنا منہ سے سارے ذہن کیا ہو جائیں گے، صاف اور پاک، کیا کہ یہ تو اختلافی ہے. نفسیاتی اثر ہے نا یہ، آپ دینی مسئلے میں نہیں، غیر دینی مسئلے میں. مثلا آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ اٹھائیں، شہر کا کوئی مسئلہ اٹھائیں، اپنا اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ اٹھائیں، آپ نے اٹھ کے مجھ سے کہا جی کہ ہمارے شہر میں یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، ایک دوسرے صاحب کو آپ کی بات پسند نہیں آئی، وہ نہیں چاہتے کہ یہ بات ہو، وہ اٹھ کے کہتے ہیں جی یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ ابھی اختلافی ہے، اس پر ابھی اتفاق نہیں ہو، بس یہ کافی ہے کہ میرے ذہن سے ساری بات صاف ہو جائے. یہ نفسیات انسان کی یوں ہے. لہذا جس مسئلے سے, جس دین کے مسئلے سے ان کو زیادہ احساس خطر تھا, کسی نے آج تک نہیں کہا جی نماز مسئلہ اختلافی ہے, نہیں کہا آج تک, نہ کسی یہودی نے نہ کسی مسیح نے, نہیں کہا کہ نماز اختلافی مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے اتنا زیادہ ان کو ڈر نہیں لگتا. نہیں کہا جی حج اختلافی مسئلہ ہے, روزہ اختلافی مسئلہ ہے, فلاں اختلافی مسئلہ ہے. یہاں نفسیاتی الجھن نہیں پیدا کی ہمارے لیے. ورنہ اگر کوئی کہہ دے جی کہ روزہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے, بعض فقہا کہتے ہیں بعض نہیں کہتے, بس جو جن کا نہیں ہوتا موڈ نماز پڑھنے کا کافی ہے ان کے لیے. جیسے داڑھی کہتے ہیں نا, داڑھی کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے, بس کافی ہے منڈوانے کے لیے, نفسیاتی اثر اس کا کافی ہے. یہ دیکھیں آپ کو پوری پوری نسلیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی, یہ اختلافی مسئلہ ہے, کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں ہے. آتا علماء بھی بسا اوقات ممکن ہے ایسی بات کر جائیں, اختلافی ہے. لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے, دیکھیں کہ یہ اختلافی ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے یا نہیں, ہم آئیں اقوال علماء کی آراء کو دیکھیں. اگر ہمیں یہ آراء اختلافی لگتی ہیں, خوبی تو صاف آراء ہیں, لکھی ہوئی ہیں, یہ سامنے لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ یہ کہ نہ آپ آئیں علماء کے اصول, بنیادی اصول, ہر انسان کے یا ہر مکتب کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں, اگر ان اصولوں کو سمجھ لیا جائے تو پھر ہمیں ہر بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا میری زندگی کے کچھ بنیادی اصول ہیں, اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کر میرے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پہ یوں کیا ہوگا, فلاں واقعے کے مقابلے میں یوں کیا ہوگا, ادھر یہ موقف اختیار کیا ہوگا, کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ مثلا یہ غصے غصیلے آدمی, غضبناک لوگ جن میں آتش غضب زیادہ ہوتی ہے, معمولی سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں. ہمیں پتا ہے نا ان کی زندگی کا اصول, پتا ہے ہمیں کہ یہ او دیکھتے ہیں نہ تو دیکھتے ہیں, بس کود پڑتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا جی آج فلاں محلے میں فلاں کے گھر میں کچھ تو تکار ہو گئی. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زید میاں نے کیا کیا, کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوگا, کیونکہ اتنا غضبناک آدمی, اتنا غسیلہ آدمی, وہ معلوم ہے غصے میں آیا ہوگا, دو چار سنا دی ہوں گی کسی کو اس نے. ایک دوسرا حلیم اور بردبار آدمی, کسی نے آپ کو بتایا جی ان کے محلے میں آج تو تکار ہوئی ہے, تو ضروری نہیں پوچھنے کے لیے کہ اس نے کیا کیا, آپ کو خود معلوم ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہوگا, حلیم آدمی ہے, بردبار آدمی ہے, آپ وہ درگزر کرتا ہے. کچھ اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں کو دیکھ کر انسان دوسرے کے بارے میں یقین پیدا کر لیتا ہے کہ اس نے یوں کہا ہوگا یا یوں کہہ سکتا ہے. اصول ہاتھ میں لے لیں. یہ علماء فقہا جن کے فتاوی ہمارے پاس موجود ہیں, مرحوم ہو گئے ہیں خدا رحمت کرے ان سب پر, جو زندہ ہیں خدا حفظ کرے ان سب کو, اور جو آئیں گے انشاءاللہ خداوند تعالی ایسے علماء کو مزید ان کے وجود میں, ان کے علم میں, ان کے برکات میں انشاءاللہ خداوند کثرت عطا فرمائے, خیر و برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. ہمارا مذہب انہی کے طفیل سے باقی ہے, انہی کی زحمتوں, انہی کی کوششوں, انہی کے شبانہ روز کی عرق ریزیوں سے, وہ جو جہاد اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی کی وجہ سے یہ مذہب. آپ ہر آدمی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بالآخر جس نے بھی بیٹھ کر جس حد تک کام کیا ہے وہ اس مذہب کی ترقی تعلیم میں دخیل ہے. اب بعضوں کا زیادہ ہے, بعضوں کا کم ہے, کم و زیادہ کی الگ بات ہے, لیکن ہے حصہ سب کا اس میں. دیکھیں کیا آیا ہمارے فقہاء امامیہ میں مسئلہ حکومت اختلافی مسئلہ ہے یا اتفاقی مسئلہ ہے. یہ میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ یہ ہمارے موضوع کا ایک وہ ہے, نہ میں اس کو چھیڑ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک شبہ کے طور پر ڈالا گیا, نفسیاتی حربا ہمارے اوپر استعمال کیا گیا اور بہت کامیاب ہے یہ اثار صاف کرنے کے لیے, اس طرف رغبت ہٹانے کے لیے. جی یہ اختلافی مسئلہ ہے, فلاں قائل ہے فلاں قائل نہیں ہے. آئے ان علماء کے اصول ہمارے پاس موجود ہیں, توزیع المسائل ہمارے پاس موجود ہیں. سادہ سا طریقہ آپ کے پاس اردو کی توزیع المسائل ہیں, ان اردو کی توزیع المسائل کو اٹھائیں آپ, پہلے صفحے سے شروع کریں. کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا صفحہ؟ مسائل تقلید سے, تقلید سے شروع ہوتا ہے نا, کہ ہر مکلف عاقل بالغ پر واجب ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے, اور آخری صفحے تک پہنچ جائیں آپ. بیچ میں کتنے موضوعات آئیں گے، اس میں کتاب طہارت یعنی طہارت کے مسائل ہیں، پھر نماز کے مسائل ہیں، پھر روزے کے مسائل ہیں، پھر خمس کے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل ہیں، پھر حج کے مسائل ہیں، پھر نکاح کے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد خرید و فروخت کے احکام ہیں، پھر اس کے بعد مثلا میت کے احکام ہیں، اس کے بعد کئی احکام ہیں، اس کے جتنی جتنی آپ پڑھتے جائیں توفیق ہوتی جاتی ہے آخر تک جائیں. خوب ان توزیع المسائل میں الحمدللہ یہاں جو حضرات ہیں وہ حد عقل توزیع المسائل کی حد تک تو سب آشنا ہیں دین سے، یعنی قرآن مجید کی 600 آیات سے تو حد عقل کم از کم آشنائی ہے، اب 6000 سے ہو یا نہ ہو 600 سے تو ہے. یعنی توزیع المسائل، توزیع المسائل یعنی 600 آیات کا اجتہاد، وہ 6000 آیات کا اجتہاد الگ ہے. تو یہ تو ہمیں آشنائی ہے فقہ، یہ عبادات، یہ جو روزانہ حلال و حرام میں ہم مبتلا ہیں، علماء کرام نے زحمت کی ہے آپ کو سکھائے ہیں مسائل سب کچھ. آپ دیکھیں پڑھے ہوئے مسائل، میں آپ کے صرف پڑھے ہوئے مسائل آپ کے ذکر کر رہا ہوں، تمام فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے بلا استثناء. کیا؟ کہ اگر ایک میت، یہ کتاب طہارت میں ہے، طہارت کے احکام میں جہاں دفن میت کفن میت کا سوال ہے، وہاں پر سب نے بال اتفاق فتویٰ دیا ہے. کیا؟ کہ اگر ایک میت ایسا ہو جس کا کوئی کفن دینے والا نہ ہو، اس کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، تو اس کا کفن دفن کس کے ذمہ ہے؟ سب سے پہلے جن کو فتویٰ یاد ہے کیا لکھتے ہیں؟ حاکم شرع، حاکم شرع کے ذمہ، حاکم حکومت سے ہے، حاکم شرع کے ذمہ ہے، وہ بیت المال سے اس کا کفن و دفن دے، اس کی قبر کا انتظام کرے. پھر اس سے آ جائیں کتاب الصلاۃ میں، نماز جمعہ قائم کرنے کا حق کس کو ہے؟ حاکم شرع کو، یا خود نماز جمعہ قائم کرے یا کسی کو حکم دے کہ نماز جمعہ قائم کرے، سب تو علماء نے فتویٰ دیا. نماز عید کس کو حق ہے نماز عید پڑھے اور پڑھائے؟ کون اعلان کرے کہ آج عید ہے آج عید نہیں ہے، آج روزہ ہے آج روزہ نہیں ہے؟ حاکم، یہ فتوے میں کہہ رہا ہوں نا، توزیع المسائل کے فتوے، حاکم شرع. خوب پھر آئے آگے حج میں، خمس میں آئیں، خمس نکالیں، کس کا حق ہے خمس لے؟ حاکم شرع. زکات کون وصول کرے؟ حاکم. یہ خود فقہا کے فتاوا ذکر کر رہا ہوں، صرف فقہا کے فتاوا، حاکم شرع. پھر جہاد، کون جہاد کا حکم دے؟ حاکم شرع. یعنی یہ اختلافی فتاوا نہیں ہے، ہر توزیع المسائل جو بھی کسی کی اٹھا کے پڑھیں اس کی بات کر رہا ہوں، صرف اتفاقی مسائل. اگر ایک سال کوئی بھی حج پر نہیں گیا، ممکن ہے خدا نہ خواستہ ایک سال ایسا آ جائے کوئی شخص حج پر نہیں جا رہا، کس کا فریضہ ہے کہ حج کروائے؟ حاکم شرع. بیت المال سے پیسے دے، زبردستی لوگوں کو حج کرنے بھیجے ڈنڈے مار کے. خب اگر مفسد فی الارض کہیں پیدا ہو جاتا ہے، مفسد فی الارض کو سزا کون دے؟ حاکم شرع. آئے دن لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، قاتلوں کو قصاص کون کرے؟ حاکم شرع. تعزیرات کون جاری کرے؟ حاکم شرع. مجرموں کو کون پھانسی دے؟ حاکم شرع. یہ فتاوی نقل کر رہا ہوں میں، اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی توزیع المسائل اٹھا کے دیکھ لیں، اول سے آخر تک شاید ہر توزیع المسائل میں سینکڑوں دفعہ کلمہ حاکم شرع. حدود قائم کرے، حاکم شرع. دیات وصول کرے، حاکم شرع. عید کا اعلان کرے، حاکم شرع. مفسد فی الارض کو روکے، حاکم شرع. یتیموں کا وہ مال نگہداری کرے، حاکم شرع. تعلیم کا انتظام کرے، حاکم شرع. شریعت کا حاکم جو ہے شرع کی روح سے جس کو حکومت کا حاکم وہ آ کر کرے. اب سوال، اگر یہ شخص مانتا ہی نہیں ہے حکومت شرعی کو، یہ کسی کو حاکم شرع ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے، تو پھر فتویٰ کیسے دے دیا انہوں نے؟ اتنا کوئی سوئے زن رکھ سکتا ہے علماء کے بارے میں؟ یعنی میں یہاں پر ایک سالم آدمی عقل مند آدمی کے طور پر یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات بات پر کیا آپ جو مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں جی یہ حاکم شرع سے پوچھئے، یہ حاکم شرع سے پوچھئے، تو ادھر سے میرا فتویٰ کیا ہو کہ صرف فقیہ کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف سے یہ کہوں کہ حاکم شرع نامی کوئی شے نہیں ہے، اور ادھر سے آپ کو ہر مسئلے میں کدھر حوالہ دے رہا ہوں حاکم شرع کا، تو یہ کتنی غیر معقول بات ہو جائے گی، اور عقل مند آدمیوں سے انسان غیر معقول بات کی توقع نہیں رکھتا. لہذا جتنے فقہاء نے یہ فتاوی دیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے حاکم شرع کو مانتے ہیں. کب؟ معصوم ہو تو بھی یہ کام حاکم شرع نے کرنے ہیں، معصوم غائب ہو تو بھی یہ کام حاکم شرع نے کرنے ہیں. تو معصوم غائب ہو کون حاکم شرع ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فقیہ جو نماز غیر عالم کے ساتھ پیچھے نہیں پڑتا خود، اور نہ دوسروں کو اجازت دیتا ہے کہ غیر عالم کے پیچھے نماز پڑھے، وہ حکومت کا حق غیر عالم کو دیتا ہے کہ فاسق فاجر آدمی اٹھ کر حکومت قائم کر لے؟ نماز کی اجازت نہیں دیتا، امام جماعت نہیں بننے دیتا فاسق فاجر کو، حاکم شرع بننے دے گا. لہذا اگر آپ آ کر دیکھیں روح فقاہت کو، دیکھیں ان علماء کے فتاوی کو، دیکھیں ان توزیع المسائل کو، دیکھیں ان رسالوں کو دیکھیں، تو آپ کو یہ رسالے سارے پکار پکار کے کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت شرعی ہے؟ جو بھی تو اتنے سارے انہوں نے فتاوی دیے حکومت شرعی کے بارے میں، حکومت یوں کرے تو آپ یوں کرنا چاہیے، یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام حکومت کا ہے. اب سوال کون سی حکومت؟ آپ تو حکومت کے قائل نہیں ہیں، کون سی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ سوئے زن ہے علماء کے بارے میں، یہ کہنا کہ فلاں فقیہ یہ تو کہتا ہے کہ حدود و تعزیرات حاکم شرع جاری کرے، لیکن ادھر سے کہتا ہے کہ نہ حاکم شرع کی ضرورت نہیں ہے زمانہ غیبت میں. یہ سوئے زن ہے علماء کے بارے میں، فقہا کے بارے میں. یعنی ہمارا قصور ہے، ہم فقہا کو سمجھے نہیں صحیح طریقے سے، اپنے مذہب کے فقہا کو صحیح سمجھے نہیں. البتہ ایک مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ علماء یہ باس کرتے ہیں، یہ میں نفسیاتی اثر جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں پڑا ہوا کہا ہے نا کہ خوب نسخہ ہے، صرف یہ کہہ دو جی یہ اختلافی چیز ہے فوراً دور ڈالتے ہیں ہر چیز. یہ وائرس ہے فی الواقع ذہن کا، کیا کہ یہ فلاں مسئلہ اختلافی ہے، یہ ایسا وائرس ہے ہر چیز پاک کر دیتا ہے ذہن سے. اب عقل آدمی کو متزلزل ضرور کر دیتا ہے، یقین جو ہے وہ گمان میں تبدیل ہو جاتا ہے، شک میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں اس وائرس کو دوہراؤں کیا کہ نہیں ہے ایسے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے علماء جب باس، مثلا میں یہاں پر آپ کے سامنے استدلال کر رہا ہوں، تو اس استدلال میں میں ایک ایک دلیل کو اٹھا کر دیکھا نا آپ سے، یہ چمٹی سے ایک ایک شے اٹھا کے پنساری دیکھتے ہیں، یہ قیمتی پتھر بیچنے والے ایک ایک پتھر اٹھا کے آنکھ کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، وہ ممکن ہے ایک ایک دلیل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک دلیل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک دلیل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک دلیل اٹھا کے دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں یہ دلیل اٹھائی، دیکھا پرکھا اس کو صحیح نہیں ہے، اس لیے نے کہا جی یہ روایت صحیح نہیں لگتی مجھے سند کے لحاظ سے، دلالت کے لحاظ سے، تو بس یہ نہیں کہ یہ خلاف ہے، یہ منکر ولایت فقیہ ہے، نہ منکر حکومت اسلامی ہے ہرگز. کیوں؟ کہ اس ایک دلیل کو اس نے ادھر رکھ دیا، خوب دوسری دلیل دیکھو، دوسرا مقام دیکھو، دوسرا موقع دیکھو، اس میں کیا کہتا ہے، وہ دوسرے صفحے پہ جا کے دیکھو کیا کہتا ہے. لہذا تدریجی جو استدلال ہے، ایک ایک دلیل کو رد کرنا، یہ یوں نہ بنے کہ فوراً ہم کہیں کہ اس کی یہ رائے ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا اول سے لے کر آخر تک پوری اس کی فقہ کا مطالعہ کریں، دیکھ کر پھر رائے قائم کریں کہ کہتا ہے، مجموعی نظر دیکھیں کہ کیا کہتا ہے، بلاخر اس کی توزیع المسائل سے حکومت کی بو آتی ہے یا نہیں آتی. کتنے فتوے اس نے دیے ہیں کہ یہاں پر حاکم خمس حاکم شرع کو نہیں دو، زکات حاکم شرع کو نہیں دو، حدود حاکم شرع قائم نہ کرے، کوڑے حاکم شرع نہ مارے، زندان میں حاکم شرع نہ ڈالے، سزائے حاکم شرع نہ دے. اگر یہ دیے ہوئے ہیں فتوے اس نے، بس اس کا مطلب ہے یہ حکومت شرعی کا قائل نہیں ہے. لیکن اگر یہ سارے فتوے اس نے دیے ہوئے ہیں, بس اس کا مطلب ہے وہ حکومت شرعی کا قائل ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے فقہا میں, فقہا صاحب نام خواہ وہ مرحوم ہوئے خواہ وہ زندہ ہیں, ان میں سے کسی شخص میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ آ کر کہے کہ اس زمانہ غیبت میں ہمیں حکومت شرعی کی ضرورت نہیں ہے. حکومت شرعی کی ضرورت ہے, ضابطہ اس نے لکھا ہے, فتویٰ اس نے دیا ہے, حکم اس نے صادر کیا ہے. اب وہ حکومت شرعی قائم ہوتی ہے, یہاں پر ہزار باتیں کہنے کو ہیں, لیکن جو بات کہیں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ پاس اس کو قبول نہیں ہے. وہ ممکن ہے میں یہ کہوں گی یہ میز وہاں ہونی چاہیے تھی, اس سے کوئی نتیجہ لے جائے یہ سیمینار کا ہی مخالف ہے, ہو سکتا ہے ایسے. میں کہوں جی یہ ڈائس جو تھا نا یہ وہاں تھا اور وہ میز یہاں ہونی چاہیے تھی, آپ کہیں دیکھا ہم نے پہلے کہا تھا یہ سیمینار کا مخالف ہے. آخر اس میں کیا تک کیا بنتی ہے؟ میں نے کہا یہ میز ادھر ہونی چاہیے تھی, یہ سیمینار کا مخالف. بھائی سیمینار ہونا چاہیے, میز وہاں ہونی چاہیے, آپ کہتے ہیں نہیں میز یہاں ہونی چاہیے. تو جو کہتے ہیں میز یہاں ہونی چاہیے وہ سیمینار کا حامی ہے, جو کہتے ہیں میز وہاں ہونی چاہیے وہ سیمینار کا مخالف ہے. یہ انصاف ہے, یہ عادلانہ رائے ہے. فقہا میں اس قسم کی باتیں ہیں کہ یہ میز وہاں ہونی چاہیے اور حکومت شرعی میں یہ کام یہاں ہونا چاہیے, یہ کام یوں ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت شرعی میں بھی ان کو اختلاف ہے. ہرگز ممکن نہیں ہے. وہ صرف فقی نہیں ہو سکتا مذہب اہل بیت کا جو اہل بیت کے اس مقام کی تثبیت نہ کرتا ہو, اور آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ایک فقی اہل بیت ہو اور وہ آ کر اس منصب کا منکر ہوا ہو. اس طرح سے میں نے کہا کہ جزی ہے کہ یہ میز ادھر ہو یہ میز ادھر ہو, لیکن میز ادھر ادھر رکھنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مخالف ہے. اب یہ گفتگو جو ہے ہماری معلوم نہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اپنے مقصود تک لے آئیں. اس ساری گفتگو میں ہم یہ ثابت کر سکے کہ وہ صحیح تصور حکومت شرعی کا زمانہ غیبت میں, جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ولایت فقی کے نام سے, چونکہ وہ منصوب من اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ضابطے کے ذریعے منسوب کیا ہے اور نص اس پر معصوم نے قائم کیا ہے, اس کے معیار میں ایک معیار فقاہت ہے. لہذا اس حکومت کو کہتے ہیں ولایت, اور اس شخص کو جو عہدیدار ولایت ہے اس کو فقی, البتہ فقی در دین, پورے قرآن کا فقی, پوری روایات کا فقی, پورے دین کا فقی, وہ فقی مراد ہے. اور صفات کے لحاظ سے بھی, شرائط کے لحاظ سے بھی اس طرح کا ہو کہ معصوم نہ ہو لیکن معصوم سے زیادہ دور بھی نہ ہو, ان شرائط کے ساتھ ضابطہ کہتا ہے کہ اس کو حکومت شرعی کا حق بنتا ہے. اب یہاں سے اب بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں کہ اس کے اختیارات کتنے ہیں, اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں. اگر وہ ایک ملک میں ہے, ہم کسی دوسرے ملک میں ہیں, ہمارے اور اس کے روابط کیسے ہونے چاہیے, وہ ہمیں کیسے ہم پر ولایت کرے, ہم کیسے ادا کریں, یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن کے لیے وقت درکار ہے. اب اتنے چار دنوں میں تو آپ کہیں تو سمندر کوزے میں بند کرنا, نہر کوزے میں بند نہیں ہوتی, چلے جائے گی سمندر کوزے میں بند ہو. بہر کیف کوشش کی آپ کی خدمت میں اس موضوع کو مختلف زاویوں سے, مختلف پہلوؤں سے, اگرچہ اشارے کی حد تک ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اگر تشنگی باقی ہے تو یہ آپ کا حق ہے, آپ حق پہ جانے ہوئے اس میں. اور شاید اگر تشنگی باقی ہے بلکہ پیدا ہو گئی ہے تو یہ خود سیمینار کی کامیابی کی ایک دلیل ہے کہ اس نے تشنوں کو تشنتر کر دیا ہے. انشاءاللہ تشنا حتمن جاتا ہے پانی کے پیچھے, یوں نہیں سیمینار میں ہی بیٹھ کر کافی ہے, بس چار دن ہم نے ولایت فقی کی بات سن لی کافی ہے, کافی نہیں ہے. یہاں بیٹھ کر صرف تشنگی بڑھ گئی بس یہی کافی ہے, یہ جو تشنگی پیدا ہو گئی ہے اس موضوع کے بارے میں کافی ہے. تشنگی بجھے گی کیسے؟ اس کے چشمے, اس کے سوتے, اس کے کنویں اور اس کے منبے بہت زیادہ ہیں. یہ کتابیں, یہ علماء, یہ افاضل, یہ مجالس, یہ عزاداریاں, یہ ہماری محافل, یہ سب کچھ جو آپ انشاءاللہ مشغول ہیں اور خداوند تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے, اب یہ ساری چیزیں ہماری تشنگی کو بجھانے کا ذریعہ ہیں. اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ روایت میں ہے کہ مال اور علم ایسی چیز ہے کہ مال مثلا ایک آدمی کو 2 روپے کی ضرورت ہے تو 2 روپے آپ اس کو دے دیں، 2 روپے دینے سے اس کی مال کی تشنگی بجھی نہیں ہے، بلکہ 2 روپے دینے سے 4 روپے کی تشنگی اور پیدا ہوتی ہے، 4 روپے دے تو وہ 8 روپے کی تشنگی اور پیدا ہوتی ہے۔ بسا اوقات کہتے ہیں نا کہ گرمیوں میں جتنی برف پیے اور زیادہ پیاس لگتی ہے، تو مال و علم ایسی چیز ہے، جتنا مال دیں اور زیادہ طلب پیدا ہوتی ہے۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ اگر 4-6 لاکھ مل جاتا تو کاروبار کر لیتا، خدا دے دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے 4-6 لاکھ مل جاتا ہے، جب 4-6 لاکھ آتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کے خزانے میں کمی تو نہیں، یہ 24-26 لاکھ مل جاتا تو ذرا اور بڑھ کے محلہ تبدیل کر لیتے، ابھی کیا ادھر یہ مثلا کھارا در میں ادھر ٹوٹی ہوئی گلیوں میں فلیٹوں میں یہ بقول کرمانی صاحب کے ٹیلی ویژن میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی اچھے سے محلے میں جاتے ہیں، تو وہ بھی خدا دے دیتا ہے، خدا مایوس نہیں کرتا، دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن وہاں بھی کافی نہیں ہے، کہتے ہیں خوب کیا ہوا یہ 1-2 بنگلے، یہ تو زندگی نہیں ہے، بالآخر ایک مری میں ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہونا چاہیے، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس سے تشنگی بڑھتی ہے۔ تو طالب علم بھی ایسا ہے، کبھی بھی اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، بلکہ تشنتر ہوتا ہے، علم ہے ہی ایسے، یعنی آپ کی پہلی پیاس بجھا کے نئی پیاس لگا دیتا ہے۔ مثلا مجھے نہیں تھا ایک شے کا علم، مجھے نہیں تھا معلوم کہ کہکشاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نے میری یہ تشنگی بجھائی، تھوڑی سی معلومات دے دی، لیکن ایک کہکشاں کا بتا کر اس میں جو کروڑوں ستارے ہیں ان کے متعلق میری تشنگی بڑھکا دیا۔ ہم نے ایک موضوع ولایت فقیہ کا چھیڑا، ایک گھونٹ پلایا اور سب گھونٹ کے بارے میں آپ کو تشنا تر کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ تشنے کیا کرتے ہیں۔ اور یا اس سے پہلے کہ آپ کو نوبت ملے، آج ظاہر وقت ہمارا کچھ زیادہ ہی اوپر ہو گیا ہے، سارے دنوں کی کثر نکل گئی ہے، آپ کا حوصلہ تھا بارکیف، آپ نے یہ گفتگو سنی، مفید تھی غیر مفید تھی یہ آپ خود بہتر